الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات, اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان, قرآن اور تقوی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید جس مہینے میں نازل کی, وہ رمضان المبارک کا انتہائی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کر کے ان کی تربیت اور ان کی ہدایت کا بہترین سامان مہیا کیا ہے, اور یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے کہ روزوں کو کس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے, کس روح اور کس حقیقت کے ساتھ ان روزوں کو رکھا جائے کہ اس سے وہ مقصد حاصل ہو جائے جو ان روزوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں تو رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد فرض ہوتے ہیں. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے, اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے اسی بات کی طرف تلقین کی. لیکن یہ روزے فرض نہیں تھے, یہ روزے نفل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو ان کی تلقین کرتے تھے. لیکن ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد قرآن حکیم کا یہ حکم نازل ہوا جو سورہ البقرہ میں ہے, اور وہ آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, جس میں فرمایا کہ اے اہل ایمان, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. یہ تقوی اصل وہ چیز ہے جس کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے, اور اسی لحاظ سے رمضان المبارک کے دن اور رات اللہ کی رحمتوں, اس کی مغفرتوں اور اس کی نعمتوں سے بھرپور ہے. درحقیقت رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے. جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں کمانے کا ایک سیزن ہے. رمضان المبارک اس کے روزوں اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کی کیا اہمیت ہے, کتنی قدر و منزلت ہے, اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یعنی شعبان کی 29 تاریخ کو ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا, جس میں آپ نے فرمایا یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم, اے لوگو تم پر ایک انتہائی بابرکت مہینہ سایہ کرنے والا ہے. شہر مبارکن عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے. اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے قیام کو نفل قرار دیا ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ, فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ, یہ مہینہ باہمی ہمدردی اور باہمی تعاون کا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ, فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہی ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہوئے جو شخص اس میں فرض نیکی ادا کرے گا اللہ تعالی اس کو 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا. اور جو کوئی اس مہینے میں نفل نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی روزے دار کو پانی کے ایک گھونٹ سے یا لسی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیا تو اللہ تعالی اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا پلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس کو میرے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پلائے گا, جس کے بعد اس کو قیامت کی سختیوں میں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. پھر آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے غلاموں اور نوکروں سے ہلکی خدمت لے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس کے حساب میں بھی تخفیف کر دے گا، اس سے آسان حساب لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے 10 دن ہیں اور اس کے درمیان کے 10 دن وہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کے 10 دن ہیں اور اس کے آخری 10 دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس حدیث سے رمضان المبارک کے روزوں اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا داخل رمضان فتحت له ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے رکھے، یعنی اللہ کی خوشنودی اور اسی کی رضا کے لیے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے، قرآن کو تراویح میں پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ تعالی اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری رحمتیں اور رمضان المبارک کی یہ ساری برکتیں یہ تب حاصل ہوتی ہیں جب انسان روزے کو اس کے اصل مقصد، اصل روح اور حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رکھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ روزے کا اصل مقصد انسانوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد ہی اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ اہل ایمان کے اندر خدا خوفی پیدا ہو اور پوری زندگی کے معاملات اللہ سے ڈر کر وہ سر انجام دیں۔ یہ تقوی کیا چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی روزوں سے اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مفسر قرآن صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کا کیا مفہوم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بار بار تقوی کا ذکر کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں اور درمیان میں ایک چھوٹا سا راستہ ہو؟ تو کبھی ایسے راستے سے آپ کو گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں، ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق تو مجھے بہت مرتبہ ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے جسم کو بھی سکیڑ لیتا ہوں اور بہت ہی بچ بچا کر اس راستے سے گزر جاتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے کا کوئی حصہ کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر شیطان نے اللہ کے بندوں کو اپنی راہ پر لگانے کے لیے، ان کو پھانسنے کے لیے ان کے چاروں طرف کانٹے بچھا رکھے ہیں۔ کہیں جھوٹ کا کانٹا ہے، کہیں رشوت کا کانٹا ہے، کہیں سود کا کانٹا ہے، کہیں ہیرا پھیری اور ڈنڈی مارنے کا کانٹا ہے، کہیں دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا کانٹا ہے، کہیں بدنگاہی کا کانٹا ہے۔ تو شیطان ان کانٹوں میں بندہ مومن کو الجھانا چاہتا ہے، لیکن متقی وہ شخص ہے جو شیطان کے بچھے ہوئے ان تمام کانٹوں سے بچ بچا کر اس شاہراہ مستقیم پر چلا جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے اسلام کی صورت میں مقرر کی ہے۔ تو یہ ہے وہ تقویٰ جو اللہ تبارک و تعالی روزوں سے اہل ایمان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کا ہر معاملہ طے کرتے وقت، ہر قدم اٹھاتے وقت اور زبان سے ہر بات نکالتے وقت انسان یہ سوچے کہ میرا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، میں جو کام کرنے چلا ہوں میرا رب اس کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی مہینے کی اس پوری ٹریننگ سے انسان کی پوری زندگی میں اس کو جاری و ساری کرنا چاہتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، ان چیزوں سے وہ بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے جائز اور حلال ہوتی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں سے کیوں بچتا ہے؟ اس لیے بچتا ہے کہ اس کے رب نے ان سے روک دیا ہے، اور اس کے معمولات زندگی ایسے بن جاتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک فوج پورے ڈسپلن کے ساتھ اپنے سربراہ کے حکم پر حرکت کرتی ہے، انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے اور سحری کے وقت اٹھ کر روزہ رکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، حالانکہ اس کے کھانے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہ اس کے رب کا یہ حکم، اس کے بعد وہی کھانا اور پینا اور جنسی خواہشات کو پورا کرنا دن بھر اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب کھاؤ اور پیو، اب یہاں ایک لمحہ بھی وہ تاخیر کرے گا کھانے پینے سے تو وہ اللہ کا نافرمان قرار پائے گا۔ حکم ہوتا ہے کہ اب کھاؤ پیو، لہذا وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ وہ لیٹ جائے، دن بھر کی تھکاوٹ ہے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اب کھایا پیا ہے تو جسم بالکل مضمحل ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی لیٹ جائے، لیکن مالک کا یہ حکم ہے کہ نہیں، میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، تراوی میں قرآن پڑھو یا سنو۔ چنانچہ وہ اپنے آرام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ رات کو اللہ کے حضور قیام کرتا ہے، پھر بہت ہی کم وقت ہوتا ہے اس کے آرام کے لیے، اور پھر صبح وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے دن اور رات کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں پر، اس کے اشاروں پر انسان چلتا ہے اور پورے ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ سارے معاملات اور کاموں کو سر انجام دیتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی پورے مہینے میں ٹریننگ دے کر اس کی پوری زندگی میں اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، کہ تمہارا رب صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں ہوتا، تمہارا رب تو پورے 12 مہینے میں ہوتا ہے، پوری زندگی میں وہ تمہارا رب ہے. لہذا جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان سے پوری زندگی بچو، اور جن چیزوں کو اس نے حلال قرار دیا ہے پوری زندگی میں ان پر عمل پیرا رہو. اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یہ روح حاصل نہیں ہوتی روزے سے، تو پھر یہ روزہ محض بھوک اور پیاس ہے. اور اللہ کے حضور راتوں کو قیام سے اگر اس کا خوف حاصل نہیں ہوتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو وہ محض اپنے جسم کو تھکانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے کی حالت میں نہ تو جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے اور نہ ہی جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑتا ہے، تو فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. کیونکہ اصل مقصد تو روزے سے یہ تھا کہ ان ساری نافرمانیوں سے بچے جن سے اللہ نے روکا ہے. یہ صرف کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھ کو بھی روزہ ہو، اس کے کانوں کو بھی روزہ ہو، اس کے ہاتھوں کو بھی روزہ ہو، اس کے پاؤں کو بھی روزہ ہو. جب یہ حقیقت حاصل ہو تو پھر در حقیقت وہ روزہ اثر روزہ ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخط. جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، نہ تو وہ کوئی جنسی میلانات پر ابھارنے والی گفتگو کرے، نہ ہی شور شرابہ کرے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑنے پر اتر آئے، گالی گلوچ پر اتر آئے، تو وہ شرافت کے ساتھ اس کو کہہ دے، فل یقل انی امرؤن صائم، کہ میاں میں روزے دار ہوں، میں تمہاری بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دے سکتا، تمہاری گالم گلوچ کا جواب گالم گلوچ سے نہیں دے سکتا. بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو جائے. اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دے گا، اور اس کا دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا کسی کام کا نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا معاملہ پیش کیا گیا. کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں خواتین نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نڈھال ہیں اور بہت بری حالت ہے ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خواتین کو بلایا، پیالہ منگوایا اور ان سے کہا کہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر اس میں قے کرو. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور ان کے اندر سے بوٹیاں نکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ نتیجہ ہے اس غیبت کا جو روزے کی حالت میں تم نے دوسرے لوگوں کی. کیونکہ قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ غیبت کرنا، یعنی دوسرے کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری بری حالت، یہ روزے کی وجہ سے یہ تم نڈھال اس لیے ہوئی ہو، اور یہ بوٹیاں اسی کا نتیجہ ہیں جو غیبت تم نے کی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے. روزے کی اثر روح کیا ہے؟ دیکھیے ہر چیز دو چیزوں سے مرکب ہوا کرتی ہے، ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے اور دوسری اس کی باطنی صورت ہوتی ہے، یعنی ایک اس کی مادی صورت ہوتی ہے ایک اس کی روحانی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اصل جو اہمیت ہوتی ہے کسی چیز کی وہ اس کی روح کی ہوا کرتی ہے۔ انسان بھی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا یہ نظر آنے والا جسم ہے، دوسری اس کی روح ہے جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہی روح جب پرواز کر جاتی ہے تو انسان اس کے باوجود کہ اس کی ساری باڈی ویسی کی ویسے ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی وہی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ بھی وہی ہوتے ہیں، اس کے کان بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی عزیز ترین رشتہ دار اس کو اپنے گھر میں ایک دن بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو روح تھی وہ اب اس میں نہیں رہی۔ بالکل ایسے ہی روزے کی ایک تو ظاہری شکل ہے کہ ہم سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں، روزے کی نیت کر لیتے ہیں، اور دن بھر ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ ظاہری کیفیت۔ اس کی اندرونی کیفیت، اس کی روح اور حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف کھانے اور پینے سے پرہیز نہ کرے بلکہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جھوٹ سے بچے، رشوت سے بچے، سود سے بچے، ہیرا پھیری سے بچے، بدنگاہی سے بچے، دوسروں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی وہ تمام چیزیں جو اسلام نے ممنوع قرار دی۔ اگر اس روح اور حقیقت کے ساتھ انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یضاعف عمل ابن آدم من عشرۃ الی سبع مئۃ، کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل دگنا کر دیا جاتا ہے 10 گنا تک، اور 10 گنا سے بھی 700 گنا تک۔ لیکن فرمائے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی بھی، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے میرا بندہ رکھتا ہے، لہذا اس کی جزا میں خاص طور پر اس کو عطا کروں گا جو 700 گنا سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ یہ اس لیے کہ انسان پورا دن اور رات خوف خدا سے سرشار ہو کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہ تقوی ہی تو ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہی تو ہوتا ہے کہ انسان دن بھر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، حالانکہ اس کو تنہائی کے مواقع ملتے ہیں، وہ کھانا چاہے کھا سکتا ہے اور لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، پینا چاہے پانی پی سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، لیکن وہ کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے کہ جو اس کو اپنے حلق کے اندر پانی کی ایک بوند ٹپکانے سے بھی روکتی ہے؟ وہ اللہ کے خوف کے سوا اور کوئی چیز نہیں، کوئی پولیس اس پر متعین نہیں ہے، کوئی فوج اس پر متعین نہیں ہے، کوئی پہرا اس پر نہیں ہے، اور یہی وہ اللہ کا خوف ہے جو اس روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی پوری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقو، مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی کی وضاحت میں نے کی ہے اور اس کا مختصر مفہوم یہ ہے، مختصر مکمل مفہوم، تقوی کا اصل معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے. یہ ہے تقوی کا مختصر و مکمل مفہوم. اور یہی چیز روزے سے پیدا کرنا مقصود ہے. لیکن یہ چیز رمضان المبارک کے روزے, اس میں تقوی کی یہ اہمیت, تقوی کی روح سے سرشار ہو کر رمضان المبارک میں اعمال سر انجام دینا, ان تمام کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اس بنا پر ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. یہ جتنی میں نے فضیلت آپ کے سامنے بیان کی ہے اور جتنا اس کی اہمیت ہے, یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اللہ تعالی خاص طور پر اس کی جزا دے گا, یہ صرف اس بنا پر ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی. چنانچہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. ھدی للناس, جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی والفرقان, جو ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں, واضح تعلیمات ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی. یہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا تو اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا, یعنی یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے, لہذا اس کی قدر کرو تو. اور یہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہوئی, اور اس کو اتنی اہمیت اور فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورت نازل کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کتنی شان والی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قیادت کرتے ہوئے نازل ہوتا ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے. تو یہ رات, اس کی یہ اہمیت اور یہ فضیلت بھی اس لیے کہ قرآن مجید کا اسی رات میں نزول. تو گویا کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے. بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ رمضان المبارک کے روزے دراصل یہ قرآن مجید کے نزول کے جشن کے طور پر رکھے جاتے ہیں. انہی آیات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ روزے فرض کیے, قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا, اور فرمایا یہ اس لیے کیا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کی اس نعمت پر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی یہ اللہ کی نعمت قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ اس کے شکریہ کے طور پر تم پر روزے فرض کیے گئے. اور پھر یہ کہ تراویح کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا یا سننا، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن بندہ مومن کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا رب العالمین میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات پورا کرنے سے روکا تھا، یہ رک گیا تھا، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو اس کی جزا دی جائے. قرآن مجید کہے گا رب العالمین جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے یہ بھی تھکا ماندہ ہوتا تھا، لیکن مجھے سننے کے لیے یہ راتوں کے وقت تیرے حضور تراویح میں کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے پڑھتا تھا یا سنتا تھا. میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو اس عمل کی جزا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اللہ تعالی دونوں کی سفارش قبول کر لے گا اور اس آدمی کو انعامات سے نوازے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب روزے کو تقوی کی صفت کے ساتھ رکھا ہوگا اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا یا سنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزہ رکھ کر بھی وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے. تو فرمائے کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح آپ نے فرمایا کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن پڑھتے اور سنتے تو ہیں لیکن اس کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر وہ عمل نہیں کرتے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی قرآن قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار دے کر جہنم میں پھینک دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز قرآن حکیم انسانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا رب العالمین یہ لوگ ہیں، کچھ لوگ اس کے سامنے ہوں گے، کہ انہوں نے مجھے پڑھا تھا، مجھے غلافوں میں لپیٹ کر رکھتے تھے، مجھے چومتے بھی تھے، لیکن جن چیزوں کو میں نے حلال قرار دیا تھا ان کو انہوں نے اپنایا نہیں تھا، اور جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا تھا ان چیزوں سے یہ بچے نہیں تھے. میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کو ان کے اس طرز عمل کی سزا دیجیے. اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے قرآن یہ لوگ تمہارے حوالے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم ان لوگوں کو منہ کے بل گرا کر جہنم میں پھینک دے گا. اب غور کیجئے، یہ کوئی کافر اور مشرک نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قرآن پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، غلافوں میں لپیٹ کر رکھتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن فرد جرم ان پر عائد یہ ہوگی کہ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے. کچھ دوسرے لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں قرآن کہے گا کہ رب العالمین یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے تھے، میری حلال کردہ چیزوں کو اپناتے تھے اور میری حرام کردہ چیزوں سے بچتے تھے، میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کو ان کے اس طرز عمل کی جزا دی جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ لوگ بھی تمہارے حوالے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو تم کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم سب سے پہلے ان لوگوں کے سروں پر بہت ہی عمدہ قسم کا تاج رکھے گا، اور اس کے بعد بڑے ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ قرآن حکیم کا سلوک ہوگا ان دو گروہوں کے ساتھ جو انہوں نے قرآن حکیم کے ساتھ دنیا میں روا رکھا ہوگا. اب ہمیں یہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور خود محاسبہ کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے سے اس قرآن کا وہ گہرا تعلق ہے کہ اگر اس سے پہلے ہماری وابستگی اس کے ساتھ نہیں رہی تو اب ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے اس کے ساتھ وہ وابستگی اختیار کرنی چاہیے کہ جو حقیقت میں ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، یعنی سال کے عام دنوں اور حالات سے بڑھ کر آپ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو مرتبہ اس کا دور کرتے تھے. یہ اس بات کی علامت تھی اور امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور اس طریقے سے مضبوط کرو کہ اس کے معنی، اس کے مفہوم اور اس کی تعلیمات کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. دیکھیے، رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن مجید کو ختم کرنا اور پڑھنا اور سننا اور سنانا ہے ہی اس بنیاد پر کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو مسلمانوں کے نظروں کے سامنے سے، ان کے ذہنوں سے قرآن مجید کی ساری تعلیمات گزریں اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، کن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہم سے چاہتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ رمضان المبارک قرآن اور تقوی کا باہمی تعلق ہے کہ رمضان المبارک کو جتنی بھی اہمیت ملی ہے وہ اس بنا پر ملی ہے کہ قرآن مجید کا اس میں نزول ہوا ہے. اور پھر رمضان المبارک کی جتنی فضیلتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں فی الحقیقت وہ اس صورت میں حاصل ہوتی ہیں کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے تقوی وہ اپنے اندر پیدا کر لے. اگر وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو پھر یہ روزہ، پھر رمضان المبارک میں قیام، رمضان المبارک میں اس کا انفاق، یہ پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پھر اس رمضان المبارک کے اس روح کے ساتھ جب آدمی اس پورے مہینے کو گزارتا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس مہینے کی برکت سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں ہمدردی اور تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس وسائل زندگی نہیں ہیں. جب وہ خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے جو بندے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ان کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر المواسات، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ باہمی ہمدردی اور تعاون کا مہینہ ہے. اور پھر یہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو نظر ہے کہ کہاں سے میرا رزق بڑھ رہا ہے، لیکن غیر شعوری طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت عطا کر دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ عام دنوں میں آدمی جو کچھ نہیں کھا پی سکتا وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہت اچھا کھا پی لیتا ہے، اور جتنا بھی وہ خرچ کر لیتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں غیر شعوری طور پر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. پھر اس ماہ مبارک میں اس کے آخری 10 دن ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف کی آپ نے لوگوں کو تلقین بھی کی ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دس راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا. اور فرمایا کہ من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر سے محروم رہا وہ ساری کی ساری بھلائی اور ساری کی ساری اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا. یہ اس کی اتنی فضیلت ہے اس رات کی، اور جس کے بارے میں یہ سورہ القدر بھی ہے کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ جس میں ہزار مہینوں سے بھی زیادہ کا جو وقت ہے اس سے بھی یہ بہتر ہے، اس سے بھی یہ افضل ہے. لیکن یہ کب اور کس وقت انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ روزے کی اثر روح اس کی حقیقت کے تقوی کی صفت کو مد نظر رکھتے ہو. تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہوئے اور اس مہینے میں قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے وہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے اور اس کی تعلیمات کو سمجھے اور عملاً اپنی زندگی میں اس کو اپنائے بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کے روزوں کو ان کی اصل حقیقت اور روح یعنی تقوی کے ساتھ رکھیں، اور اس میں نازل ہونے والے اللہ کے آخری کلام قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گی. اس دنیا میں بھی اس کی حقیقی زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. قرآن ہی وہ چیز ہے جو دلوں کو اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور انسان کی پوری زندگی میں وہ اطمینان کی کیفیت پیدا کرتا ہے. قرآن حکیم کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے اذکار میں سے بہترین قسم ذکر کی قرآن مجید، اور فرمائے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں سنو، دلوں کو اگر اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے، اور ذکر کی بہترین شکل قرآن مجید. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو یہ اس کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے، اور یہ مواقع پیدا کرتا ہے، ایک نیکی کا روح پرور ماحول ہوتا ہے. اس میں اجتماعی طور پر انسان جب مل کر نیکی کرتے ہیں، مل کر روزہ رکھتے ہیں، مل کر قیام کرتے ہیں، تو نیکی کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک کیفیت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. تو اس نیکی کے ماحول میں جب اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے اور نیکی کا ایک پورا ماحول اس سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس صورت میں قرآن مجید کو سمجھنا، اس کی تعلیمات کو جذب کرنا اور اپنی زندگیوں میں جاری کرنا، یہ باقی مہینوں کی نسبت بہت آسان ہوتا ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو اہمیت دیتے ہوئے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، جہاں ہم اس کے روح تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے روزوں کو رکھیں اور پورے دن اور رات کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم صرف کریں، وہاں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں اپنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.